بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد. بخاری شریف کا افتتاح وہ ہو چکا ہے جو مولانا نے فرمایا تھا اپنی آمد کے موقع پر دارالعلوم دیوبند کے استاد صاحب نے. وہ رسمی افتتاح کہیے یا غیر رسمی، یا اس کو غیر رسمی کہیے اس کو رسمی کہہ لیجیے، نئے سال میں کتابوں کے شروع ہونے سے پہلے جن باتوں کا مذاکرہ ہوتا ہے اس کے خاص فوائد ہیں. اس میں کتاب سے متعلق جن باتوں کا مذاکرہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کتاب کا جس موضوع سے تعلق ہے اس موضوع میں تھوڑی سی بصیرت ہو جانا، ہے کیا کیا پڑھ رہے ہیں. جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کی کیا خصوصیات ہیں، کیا فائدے ہیں، اس کی کیا ہسٹری اور تاریخ ہے، اس کا تعارف ہو جانا. کتاب لکھنے والا مصنف، اس کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے، کون ہے، کیا ہے، کیسے ہیں. اگرچہ کہ اس کی ہم نے کوئی دوسری کتاب پڑھی ہو یا اسے واقفیت ہم کو پہلے سے بھی ہو، تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے اپنے دینی مدارس میں، ان چیزوں سے واقف کروایا جاتا ہے اور دیکھا یہ گیا ہے کہ اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، مناسبت بھی پیدا ہوتی ہے اور اس کی ضرورت بھی پیش آتی ہے. ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ دین ہے، تمہارا جو دین ہے یہ مذہب ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے اس کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ تم یہ چیز کہاں سے لے رہے ہو، کس سے لے رہے ہو. اس لیے چاہے زبانی سننے میں ہو، کیسٹوں میں ہو، آڈیو میں ہو، کتابوں میں ہو، کسی کے پاس جا کے درس حاصل کرنے میں ہو، کسی کے کوئی کتاب پڑھنے میں ہو، مصنف کا جانا پہچانا ہونا، قابل اعتماد ہونا، متدین ہونا ضروری ہوتا ہے. اس ذہنیت کو پیدا کرنے کے لیے، اس مزاج کو، مصنف کے حالات بھی بتائے جاتے ہیں. پھر کتاب، آخر بے شمار کتابوں میں سے بعض مخصوص کتابوں کو کیوں پڑھایا جاتا ہے، کیوں وہ متداول ہیں، اس کی وجہ سے ایک اس کی واقفیت کرنی ہوتی ہے. جس موضوع کو پڑھایا جاتا ہے جس مضمون کو پڑھایا جا رہا ہے اس کا موضوع کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ. سنا ہوگا اپنی دوسری کتابوں میں اس سے پہلے کہ ان کو وحدات کہتے ہیں، وحدات ثمانیہ. یہ سال آپ کا حدیث شریف کے ساتھ میں خاص ہے، اسی وجہ سے اس کا نام دور حدیث ہے. اس میں احادیث کا دور بھی ہوتا ہے، بھائی مانا کہ ایک کتاب میں جو حدیث پڑھی تھی وہ دوسری میں آتی ہے، تیسری میں آتی ہے. اگرچہ ہمارے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ منتخب کر دیے ہیں، ایک کتاب میں جو حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں دوسری میں نئی والی ہو جائیں، تیسری میں اس سے نئی والی ہو جائیں، چوتھی میں اس سے نئی. ہمارے پاس جو انتخاب ہے احادیث کا وہ اس اعتبار سے ہے، مگر بہرحال صبح سے لے کے شام تک ہوتا دور ہی ہے احادیث کا. وہ ان ابتدائی باتوں میں سے جو بات موضوع سے متعلق ہے اس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے. جن چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے کسی بھی موضوع میں، یا وہ مقصود ہیں یا غیر مقصود ہیں، یعنی غرض وہی ہے کہ اس چیز کو جاننا چاہتے ہیں آپ، یا وہ غرض نہیں ہے بلکہ غرض سے ریلیٹڈ ہے وہ چیزیں. اگر مقصود ہے تو وہ مسائل ہوتے ہیں، موضوع کے مسائل، اس علم کے مسائل ہیں، اس کے احکام ہیں. خود مسائل کیا ہوتے ہیں وہ عرض کروں گا. اگر غیر مقصود ہے وہ چیز تو اگر مسائل کا تعلق اسی چیز سے ہے تو اس کو موضوع کہتے ہیں. ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ, الموضوع ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ. موضوع وہ ہوتا ہے کہ جس میں بحث کی جاتی ہے کسی کے ذاتی اعراض سے, ذاتی حالات سے. علم نحو کا موضوع اعراب ہے, علم صرف کا موضوع صیغوں کی تبدیلی ہے, علم طب کا موضوع انسان کا جسم ہے, من حیث الصحة والمرض. حدیث کا موضوع کیا ہے, یہ مطلب ہوتا ہے. تو اگر مسائل کا تعلق جس چیز سے ہے وہ چیز ہے جس کو ہم جاننا چاہ رہے ہیں تو اس کو موضوع کہتے ہیں, اور اگر نہ وہ مقصود, وہ غیر مقصود تو ہے, مقصود بھی نہیں ہے اور غیر مقصود میں سے ہے لیکن موضوع سے, مسائل سے اس کا تعلق نہیں ہے, تو پھر اس کو مبادی کہتے ہیں. بدایت سے, بدایت کے معنی شروع ہونے کے ہیں. مبادی وہ چیزیں جن سے شروع کیا جاتا ہے. مبادی میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ حد العلم, علم کی حد ہوتی ہے. فائدتہ, اس کا فائدہ کیا ہے. اور تیسری چیز ہے استمدادہ, کن چیزوں سے اس میں مدد لی جاتی ہے. حد العلم و فائدتہ و استمدادہ. اب سب سے پہلی بات یہاں پر یہ ہے کہ ہماری جو سال بھر کی تگ و دو محنت ہوگی وہ چونکہ حدیث سے متعلق ہے, تو حدیث کی تعریف کیا ہے؟ حدیث کی تعریف عام طور پر دو طرح سے کی جاتی ہے. اس میں دو اعتبارات ہیں, بے اعتباری روایہ و بے اعتباری درایہ. لولا الاعتبارات لبطل الحکمت. اعتبارات ہی اصل ہوتے ہیں. کسی چیز کے بارے میں آپ جب گفتگو کریں گے تو اس کا اعتبار کیا ہے, یعنی اس کی نوعیت کیا ہے گفتگو کی. جیسے جب ہم نحو پڑھتے تھے, یعنی آپ بھی پڑھتے تھے, ہم بھی پڑھتے ہیں, یا جب پڑھتے ہیں اب دیکھیں گے کہ آپ بولیں گے کہ اسم کی دو قسمیں ہیں, معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے. اسم کی دو قسمیں ہیں, مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے. اسم کی تین قسمیں ہیں, واحد مثنی مجموع کے اعتبار سے. اسم کی دو قسمیں ہیں, منصرف اور غیر منصرف ہونے کے اعتبار سے. اسم کی 16 قسمیں ہیں, وجوہ اعراب کے اعتبار سے. ایک ہی چیز ہے, اعتبارات بدلتے چلے جاتے ہیں تو قسمیں بھی بدل جاتی ہیں. علم کا دامن چونکہ بہت وسیع ہوتا ہے اس لیے اس کا دائرہ پھیلتا چلا جاتا ہے. تو حدیث کی تعریف عموماً دو طرح سے کی جاتی ہے, روایتن و درایتن. درایت کے معنی سمجھ کے ہیں, معنی کا مراد لینے سے ہیں کہ اس حدیث شریف کے معنی جو مراد لیے جائیں گے, یا جس حدیث سے معنی مراد لینا مقصود ہو رہا ہے اس کے اعتبار سے حدیث کی کیا تعریف ہے. اور روایت کا مطلب یہ ہے کہ یعنی حدیث کا جو سلسلہ ہم تک پہنچا ہوا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم تعریف کریں حدیث کی تو کیا ہے. روایت کے اعتبار سے تعریف ہوتی ہے کہ علم یعرف به اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعاله و احواله و روایتها و ضبطها و تحریر الفاظها. علم حدیث وہ علم ہے جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو جانا جائے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو جانا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو جانا جائے, حالات کو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال احوال کی روایت جس علم میں ہو, محفوظ جس علم میں ہو, الفاظ کا بیان جس علم میں ہو, اس کا نام علم حدیث ہے. اس کو حد کہتے ہیں. حد معنی کسی چیز کی تعریف. اس کو رسم بھی کہتے ہیں اور تعریف بھی کہتے ہیں. تعریف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، حد تام حد ناقص. رسم تام، پہلے ایک حد ہوتی ہے ایک رسم ہوتی ہے، پھر ایک حد تام ہوتی ہے، حد ناقص ہوتی ہے، رسم تام ہوتی ہے، رسم ناقص ہوتی ہے. اصولاً تعریف کی چار قسمیں ہوتی ہیں کسی چیز کی تعریف کرنے کی. اپنے علم منطق کا موضوع ہے وہ، اس میں بتایا جاتا ہے. اس لیے رسم کا لفظ استعمال نہیں کرتے، چونکہ خواص سے بحث ہوتی ہے اس میں. حد کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ اس میں اس کا جن سے قریب فصل قریب ہوتا ہے، جن سے قریب فصل بعید ہو تو حد ناقص ہے، جن سے قریب اور فصل قریب ہو تو حد تام ہے. اب وہ جنس کیا ہے، قریب کیا ہے، چکر لمبا ہو جاتا ہے بعض مرتبہ، کبھی کبھی موڈ ہوتا ہے تو چلتی ہوتا طبیعت. تو علم حدیث کی حد کیا ہے، علم حدیث کی تعریف کیا ہے، تعریف کا جامع ہونا معنی ہونا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس تعریف سے جو چیزیں جو اس علم سے جو چیزیں خارج ہیں ان کا تذکرہ نہیں ہونا تعریف میں، اور جو چیزیں اس میں داخل ہیں وہ نکلنا نہیں. تعریف کی خصوصیت ہوتی ہے، تعریف کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ جامع ہو اور مانع ہو، جمع کرنے والی ہو ان تمام امور کو جو اس کے ماتحت میں ہوں، اور مانع ہو روکنے والی ہو ان تمام امور کو جو اس سے باہر ہوں. اس کے اعتبار سے مصنفین کرتے کیا ہیں کہ تعریف میں قیود لگاتے چلے جاتے ہیں. تو علم حدیث بے اعتبار روایہ هو علم يعرف به اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله واحواله وروايتها وضبطها وتحرير الفاظها. ویسا علم ہے جس علم کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، باتیں آپ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور آپ کے حالات زندگی وہ جانے جاتے ہیں، اور ان اقوال اور افعال اور احوال کی روایت جانی جاتی ہے، پھر ان کو ضبط کیا جاتا ہے، پھر ان کے الفاظ کی تحریر کی جاتی ہے. اس علم میں یہ ہوتا ہے. اور درایت کے اعتبار سے علم حدیث کی تعریف کیا ہوتی ہے، درایت کے اعتبار سے تعریف ہوتی ہے علم یعرف منہ حقیقت الروایہ و شروطها و انواعها و احکامها و حال الرواتی وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها. وہ ایسا علم ہے، علم حدیث، جس سے روایت کی حقیقت کو جانا جاتا ہے اور اس روایت کی شرطوں کو جانا جاتا ہے، اس کی قسموں کو جانا جاتا ہے، اس کے احکام کو جانا جاتا ہے، اور راویوں کا جو حال ہے اس کو بھی جانا جاتا ہے. راویوں کے حال کے اعتبار سے ہی درایت متعین ہوتی ہے. حدیث کی قسمیں ہوتی ہیں، حدیث کے لیول ہوتے ہیں، حدیث کی حیثیت مقرر ہوتی ہے. روات جو ہے راوی کی جمع ہے، روات، اور راویوں کی شرطیں کیا ہیں ان کو جانا جاتا ہے، اور مرویات کی اصناف کیا ہیں ان کو جانا جاتا ہے. اصناف صنف کی جمع، صنف کے معنی قسم. جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوئی، اس نسبت میں جتنے راوی آئے ان راویوں کے اعتبار سے روایت کی اصناف بن جاتی ہیں. آگے آتی ہے وہ بحث کہ کس طریقے کے وہ اصناف ہوتے ہیں. مقدمہ مشکات میں اس سے آپ کو واقف بھی کرایا جاتا ہے، کرایا گیا ہوگا. صحیح، صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیر ہی، حسن لذاتی ہی، حسن لغیر ہی، ضعیف، منکر، معلل، شاذ، غریب، مرفوع، مقطوع، موقوف، متصل، منفصل وغیرہ وغیرہ. اصناف المرویاتی وما يتعلق بها، اور جو چیزیں اس سے متعلق ہیں. فعلم الحدیث خاصة بالدرایا معناه علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها. فائدہ کیا ہے اس علم کا، کیوں پڑھ رہے ہیں ہم، کیوں پڑھا رہے ہیں، کیوں پڑھنا چاہیے امت کو؟ الفوز بسعادت الدارین. فائدہ ہے اس کا کہ دونوں جہان کی سعادت آدمی کو مل جائے، مرنے کے بعد کی جو زندگی یا آخرت کی وہ بھی اور جو اس دنیا کی زندگی ہے وہ بھی. چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف آخرت ہی سنوارنے کے لیے آئے تھے ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ کے علم سے دنیا کے سنورنے کا نظام بھی قائم ہے. تو سعادت الدارین کو حاصل کرنے میں کامیابی کا ہونا وہ موقوف ہے حدیث پر. ومعرفت الصحیح من غیر الصحیح, صحیح اور غیر صحیح کا امتیاز حاصل ہونا, کسی چیز کا صحیح ہونا اور نہ ہونا آپ کو حدیث سے ہی معلوم ہوگا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے علم سے ہی معلوم ہوگا. صحیح اور اچھا جو ہے, صحیح اور غیر صحیح, یہ انسانوں کی عقل سے نہیں ہے اس کا تعلق, مدرک بالعقل تامہ نہیں ہے. یہ ایک بحث شرع عقائد میں ہو سکتا ہے گزری ہو, عقیدہ و صحابی کے مباحث میں اس کو داخل کر دیتے ہیں, ہے وہ شرع عقائد میں بہت بحث بہت مفصل. وہ یہ کہ افعال جو ہیں وہ حسن عقلن ہیں یا حسن شرعن ہیں, حسن شرعی کا اعتبار ہے یا حسن عقلی کا اعتبار. کسی چیز کے اچھے ہونے کا حکم عقل متعین کرتی ہے یا شریعت متعین کرتی ہے, کسی چیز کے برے ہونے کا حکم عقل متعین کرتی ہے یا شریعت متعین کرتی ہے. کیونکہ یہ بات تو ہے کہ عقل میں اور شرع کے اندر ٹکراؤ اور تضاد نہیں ہے, بقیہ اس کو مسند کدھر کیا جائے گا, کہاں سے جوڑا جائے گا, یہ ایک بحث ہے. چونکہ انسانوں کی عقلوں میں فرق پایا جاتا ہے اور مزاجوں کا بھی فرق ہوتا ہے, اس لیے انسانوں کے اوپر اگر اچھائی کو چھوڑا جائے تو ایک ہی چیز ایک کچھ انسانوں کے پاس اچھی ہوگی تو وہی چیز دوسروں کے پاس بری ہوگی, ایک چیز دوسروں کے پاس بری ہوگی تو وہی چیز دوسروں کے پاس اچھی ہوگی. اس لیے معرفت الصحیح من غیر الصحیح, صحیح اور غیر صحیح کا جاننا یہ علم حدیث پر ہے. اس لیے فائدہ علم حدیث جو ہے نا وہ معرفت الصحیح من غیر ہی ہے. تیسرا فائدہ اس کا خاص جو ہے وہ ہے معرفت دلائل الاحکام الفقہیہ, احکام فقہیہ کے جو دلائل ہیں ان کا جاننا. فإن غالبها مستمد من علم الحدیث, احکام فقہیہ میں سے غالب جو ہیں ان کے دلائل وہ علم حدیث سے ہی ثابت ہوتے ہیں, اس لیے ان کے دلائل جو ہیں وہ حدیث سے حاصل ہوتے ہیں. غالب کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ کچھ قیاسی بھی ہوتے ہیں نا. استنباطی بھی ہوتے ہیں. استمداد کیا ہوتا ہے, اس علم کے اندر ہم کس کس چیز سے مدد لیتے ہیں یا لیں گے. تو علم حدیث کے اندر جو مدد حاصل کی جاتی ہے اس علم کو حاصل کرنے کی, وہ ایک واضح چیز ہے, وہ اس میں زیادہ لمبی بات نہیں ہوتی, وہ اقوال الرسول و افعالہ ہیں. چونکہ حدیث کی تعریف وہی ہے, لہذا جو استمداد ہوگا مدد دی جائے گی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے اور آپ کے اقوال سے ہی مدد دی جائے گی. البتہ یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال اور افعال کہا جا رہا ہے تو اقوال رسول سے کیا مراد ہے, اقوال رسول سے استمداد کی کیا نوعیت ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے تو کلام عربی اصل ہے اس میں, تو کلام عربی کو اس کی جہتوں سے جاننا, اس میں جو جو نوعیتیں ہیں, جو جو صورتیں اس میں ہیں پائی جاتی ہیں, ان سے واقفیت کے بغیر علم حدیث نہیں آتا. اسی لیے لکھا ہے فمن لم یعرف الکلام العربی بجہاتہ فہو بمعزل عن ھذا العلم, اس علم سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہ سکتا. کیا مطلب ہے جہات کلام کو اس کے جہات سے جاننے کا؟ یہ وہی مطلب ہے جو ہم اصول فقہ میں پڑھتے ہیں, کلام میں حقیقت, مجاز, کنایہ, صریح, عام, خاص, مطلق, مقید, محذوف, مضمر, منطوق, مفہوم, کلام کا اقتضا, کلام کا اشارہ, کلام کی عبارت, کلام کی دلالت, کلام میں جو تنبیہ پائی جاتی ہے وہ, کلام میں جو اشارے پائے جاتے ہیں وہ, ان کلام کو ان جہتوں سے جاننے میں اقوال رسول کو جانا جائے گا. عام ہے تو حکم بھی عام ہوگا، مطلق ہے تو حکم بھی مطلق ہوگا، مقید ہے تو حکم قید کے ساتھ ہو جائے گا، خاص ہے تو خاص ہوگا، منطوق ہے تو منطوق کے اعتبار سے حکم نکالیں گے. مفہوم ہے منطوق کہتے ہیں جس چیز کا نطق کیا گیا، جو بولا گیا. بعضی چیزیں بولی الگ جاتی ہیں، مراد الگ ہوتی ہیں. بولی کچھ جاتی ہیں، اس میں کچھ اور چیزیں بھی مراد ہوا کرتی ہیں، ان کو مفہوم کلام کہتے ہیں. اسی لیے تقسیم ہوتی ہے منطوق اور مفہوم کی. کلام میں ایک دلالت ہوتی ہے، ایک عبارت ہوتی ہے، ایک اشارہ ہوتا ہے اور ایک اقتضا ہوتا ہے. عبارت النص، دلالت النص، اشارت النص، اقتضاء النص. وہ ان اصطلاحات کو اور اس ان مبادی کو شروع میں اسی لیے پڑھاتے ہیں کہ جب بعد میں ان چیزوں کا ذکر آئے تو فوراً جو ہے ذہن اس کو لے لینا. کسی بھی عبارت سے، کسی بھی جملے سے جو اپنے مفہوم پر دلالت ہوتی ہے، وہ ایک یہ ہے کہ کلام میں بولی گئی ہے وہ بات، اور ایک یہ کہ بولی تو نہیں گئی ہے لیکن سمجھی جا رہی ہے، دلالت ہو رہی ہے اس پر. پھر اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک اشارہ پایا جاتا ہے لفظوں کے اندر، اشارہ تو نہیں پایا جاتا لیکن دلالت ہوتی ہے، اور ایک یہ کہ کلام کا تقاضا ہے، اس کے بغیر کلام صحیح ہو ہی نہیں سکتا، اس کو اقتضاء النص کہتے ہیں. کوئی بات کہی گئی، اس کے بعد میں اس کا نتیجہ بیان کر دیا گیا. اقتضاء یہ ہے کہ اس نے وہ کام کیا ہے، تبھی تو وہ نتیجہ سامنے آیا ہے. اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا، جب انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں بتائیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چار پرندے پکڑ لو، ان کو آدھی بنا لو، پھر ان کے ٹکڑے جو ہے وہ چار پہاڑوں پہ رکھ دو، پھر بلاؤ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن پاک میں یہ ہے کہ اور اس کے بعد اس بات کا یقین کر لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں، غلبے والے ہیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان چار پرندوں کو بلایا تو وہ زندہ ہو کے آ گئے. اس میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ چار پرندوں کو ذبح کیا، وہ چار پرندوں کے ٹکڑے بنا کے پہاڑوں پہ رکھے. جب پہاڑوں پہ رکھے نہیں تو بلایا کیسے، اور جب ذبح نہیں کیا ہے تو ٹکڑے کیسے بنے. تو جو کام کہا گیا تھا، جس کا ذکر لفظوں کے اندر نہیں ہے، وہ کام ضرور کیا گیا، تبھی تو وہ کام ہوا، اس کو اقتضاء کہتے ہیں. چاروں سے باتیں ثابت ہوتی ہیں، اقتضاء النص سے بھی ثابت ہوتے ہیں، اشارت النص سے بھی، عبارت النص سے بھی، دلالت النص سے بھی. عبارت تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس بات کو بولنے کے لیے جملہ بولا گیا ہے اس کو عبارت کہتے ہیں. دوسری چیز کیا ہے اس میں اقوال رسول کے جاننے میں، کہ وہ کلام جو ہے قانون عربیت پر ہو، مرفوع ہونا، منصوب ہونا، مجرور ہونا، حالت نصب میں ہونا، حالت جر میں ہونا، فعل ہونا، فاعل ہونا، متعلق ہونا، موصوف ہونا، صفت ہونا، مؤکد ہونا، تاکید ہونا، مبتدا ہونا، خبر ہونا، حال ہونا، ممیز ہونا، وغیرہ وغیرہ. اسی وجہ سے وہ لکھا جاتا ہے کہ بھئی قرآن کو اور حدیث کو سمجھنے کے لیے جو صلاحیت چاہیے ہوتی ہے، وہ ان سارے علوم کی، علوم عالیہ کی ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں سمجھا جاتا. ترجمے سے جو ہے نا، تو ترجمے سے تو وہی سمجھ میں آئے گا جو سمجھائے گا ترجمہ کرنے والا. آپ براہ راست قرآن سے کوئی بات سمجھنا چاہیں، حدیث سے کوئی بات سمجھنا، جو بولتے ہیں نا کہ براہ راست ہم قرآن حدیث سے سمجھتے ہیں، ان کو عربی آتی نہیں تو سمجھتے کہاں ہیں، ترجمے سے سمجھتے ہیں. ترجمے میں تو وہ ہے جو اس نے سمجھا دیا ترجمہ کرنے والے نے، براہ راست کہاں سے سمجھا آپ نے. افعال رسول سے کیا مراد ہے؟ افعال رسول سے مراد الامور الصادرۃ عنہ، وہ باتیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئی ہیں. التی امرنا بی اتباع ہی فیہا، جس میں ہمیں اتباع کا حکم دیا گیا ہے. ما لم یکن طبعا او خاصتن بھی، وہ کام نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضور کے ساتھ خاص ہیں. خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ حکم آپ کے ساتھ خاص ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں ہے. قرآن پاک میں بعض احکام میں اس کا بیان ہے، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ قرآن پاک ہی کا جملہ ہے. جیسے ایک سے زیادہ ازواج کسی کے پاس ہوں تو عدل حضور کے ذمہ نہیں تھا. ترجی منتشا منہ نوت ویلے کا منتشا، کرتے تھے آپ عدل لیکن آپ کے ذمے نہیں تھا وہ. لیکن ایمان والوں کے لیے نہیں ہے کہ ذمے میں نہ ہو وغیرہ وغیرہ. تو مالم یکن خاصتاً بھی وہ فعل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کے ساتھ میں خاص نہ ہو, اور وہ جو طبیعت طبیعی نہ ہو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال طبیعی طور پر صادر ہوئے ہیں وہ اس میں زیر بحث میں نہیں آتے. کسی بات پہ حضور کو ہنسی آ گئی, کیونکہ ہنسی جو ہے نا طبیعت کی چیز ہے. اب یہ ہمارے اس سے بحث نہیں ہوں گے کہ اب یہ جب یہ بات ہو تو اس پہ ہنسنا چاہیے. ہنسنے کا موقع ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا, کبھی آدمی کو ہنسی آتی ہے کبھی نہیں آتی, رونا آ گیا کسی بات میں, کھانسی بخار جیسا. خیر موضوع کیا ہے اس حدیث کا, اس حدیث میں بحث, اس علم کا, اس علم حدیث کے اندر بحث کس چیز سے ہوتی ہے؟ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, متن اور سند. اور عام طور پر جو آپ نے سنا ہوگا ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من حیث الرسالہ, موضوع علم حدیث کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہوتی ہے رسالت کی حیثیت سے, اللہ کے پیغمبر ہونے کی حیثیت سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کی ذات مبارک سے متعلق جو چیزیں ہوں گی وہ علم حدیث کا موضوع ہے. یہ حیثیت اور اعتبار اسی وجہ سے لگتا ہے. آپ کو جسم تھا, دوسرے انسانوں کو بھی جسم تھا, من حیث الجسم, من حیث الصحت والمرض, من حیث القوت والضعف, ویسا نہیں ہوتا. من حیث الرسالہ والاول رجحہ السیوطی. سند اور متن کی جو تعریف کی جاتی ہے موضوع علم حدیث سے, کہہ رہے ہیں وہ زیادہ قابل ترجیح ہے. ومسائلہ ہی الاشیاء المقصودۃ منہ. مسائل کیا ہیں اس علم کے؟ وہ چیزیں ہیں جو کہ ان سے مقصود ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا, امر بکذا, نہا عن کذا, فعل کذا وکذا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا, آپ نے یہ حکم فرمایا, آپ نے اس سے منع فرمایا ہے, آپ نے یہ فرمایا ہے. ومبادئہ, مبادی کیا ہیں؟ یہ ما تتوقف علیہ المباحث. مبادی ان کو کہتے ہیں کہ جن پر بحثیں موقوف ہوا کرتی ہیں. جب آپ اس علم میں چلیں گے تو آپ کو اصطلاحات ملیں گی. اس علم کے اندر آپ چلیں گے تو جو فروق ہیں, فرق ہیں باتوں کے, دوسرے علوم کے, دوسرے اصطلاحات کے مقابلے میں, وہ سامنے رکھنے ہوں گے. جب بات کی جائے گی علم حدیث کی تو اس میں کوئی نہ کوئی جملے استعمال کیے جائیں گے, تو وہ کس نوعیت سے استعمال کیے جائیں گے؟ وہ موقوف علیہ کہتے ہیں مباحث کے. مبادئہ ہی ما تتوقف علیہ المباحث وہو احوال الحدیث وصفاتہ. حدیث کے حالات ہیں اور حدیث کی صفات ہیں. اور حدود و اشیاء تستعمل فی علم الحدیث, اور وہ ان اشیاء کے استعمال کی جانے کی حدود اور تعریفیں ہیں جو علم حدیث میں استعمال کی جاتی ہیں. یہ تھوڑا سا خلاصہ جو ہے عمدۃ القاری اور تدریب الراوی جو ہے کتابوں کے نام ہیں, بخاری شریف کی شروعات میں سے ہیں, اس میں سے میں نے سنایا تھوڑا سا. حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں؟ عام طور پر مفسرین یہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے. تو حدیث سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدثہ کیا, بیان فرمایا, اس کو حدیث کہا گیا. اور حدیث میں حدوث ہے, حدثہ یحدثی کے معنی آتے ہیں نیا پیدا ہونا جو پہلے سے نہ ہو. تو اصل میں یہ ضد القدیم ہے, قدیم کی ضد ہے. حضور اللہ تعالیٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک قدیم ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات, اللہ تعالیٰ کا علم وہ قدیم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, اس لیے وہ حدیث ہے. اور چونکہ عام طور پر جب آدمی بھولتا ہے تو وہ نیا ہوتا ہے, وہ پہلے سے نہیں بولا ہوا ہوتا ہے وہ, بلکہ نیا بولتا ہے. لفظ کو لفظ بھی تو اسی لیے کہتے ہیں نا, لفظ الفظ کے معنی پھینکنے کے ہیں, تو ہم منہ سے پھینکتے ہیں. اکلت التمرۃ ولفظت النواتہ, کھجور کھایا اور گٹلی پھینکا, لفظ کا لفظ اس میں ہے. اکلت التمرۃ ولفظت النواتہ, نوات گٹلی کو کہتے ہیں. تو جیسے لفظ کے اندر تلفظ پایا جاتا ہے, مگر لفظ کے اندر پھینکنے کے معنی ہیں. ایک اردو میں ہمارے پھینکنا ہوتا ہے, جو آدمی فرضی باتیں بولا کرتا ہے اس کو پھینکنا کہتے ہیں. ارے زیادہ مت پھینکو میاں, بولتا نا میں سے شیر مارا وہ 20 فٹ کا تھا, تو لوگ یہی بولیں گے بھائی پھینکو مت, کیونکہ شیر 20 فٹ کا کہاں ہوتا ہے. یہ مارا ہی نہیں پھینکا رہا مارا تو کہتے ہیں پھینکو مت. یہ وہ پھینکنا نہیں ہے, چونکہ لفظ تلفظ آدمی کو کرتا ہے جس لفظ کو, اس کے اندر وہی بات ہوتی ہے کہ وہ مخارج کو ایک خاص انداز سے منہ سے ظاہر کرتا ہے. اسی لیے چونکہ اس میں پھینکنے کا ایک ایسا کانسیپٹ پایا جاتا ہے جس میں عظمت نہیں ہے, اسی لیے قرآن پاک کے الفاظ کو نظم کہا جاتا ہے. نظم القرآن اصول فقہ کے اندر آپ نے قرآن پاک کی تعریف میں کتاب مفاصل کتاب میں سنی ہوگی, اس میں نظم کا لفظ استعمال ہوتا ہے, چونکہ نظم جو ہے نا وہ موتیوں کے پرونے کو کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ بنا کہ قرآن و حدیث کے بارے میں جو بات کہی جائے تو اس میں ادب, سلیقہ, تمیز, ان چیزوں کا لحاظ ہونا چاہیے. اب سر یہ بولیں کہ آپ قرآن شریف پڑھیے, میرے پاس قرآن شریف پڑھی ہوئی آپ لے لیجئے, میرے پاس کتاب پڑھی ہوئی ہے, کتاب رکھی بھی ہوتی ہے پڑھی ہوئی نہیں ہوتی, قرآن پاک رکھا ہوا ہوتا ہے پڑھا ہوا نہیں ہوتا. لیکن چونکہ ہم دوسری چیزوں کے لیے وہ لفظ استعمال کرنے کے عادی ہیں تو قرآن و حدیث میں بھی عادی ہیں, جتنی ہو سکے رعایت ہونی چاہیے اس کی. لفظ حدیث سے تو یہ بات ہے, لیکن اصل حدیث کی حدیث کہتے کس کو ہیں؟ حدیث کہتے ہیں ما یضاف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو, اور ایک تعریف اس کی جاتی ہے ما جاء عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وجہ سے جو ایمان کی تعریف کی جاتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے تصدیق ما جاء به رسول صلی اللہ علیہ وسلم, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے اس کی تصدیق کرنا. تو حدیث اصل حضور کی صرف بات کو ہی نہیں کہتے, اس لیے یہ تعریف کرتے ہیں. حدیث ما یضاف الی النبی, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی حدیث ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال بھی حدیث ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال بھی حدیث ہیں, اور تقریرات النبی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور کوئی بات کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سکوت فرمایا. تقریر عربی کے اعتبار سے تقریر, اردو کی تقریر نہیں, قررہ یقرر تقریر سے, تقریر میں ثابت رکھنا کسی چیز کو, ثابت کرنا کسی چیز کا. تقریر کو بھی تقریر اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں ثابت کیا جاتا ہے دعوے اسلام کو, اسلام کے جو دعوی ہیں, دین حق ہے یہ ثابت کرو, اسلام اخلاق سے پہلا ثابت کرو, اسلام کی تعلیم سب سے اچھی ہے ثابت کرو, اسلام کی تعلیمات میں امن و سلامتی ہے ثابت کرو. دعوی اسلام جو ہوا کرتے ہیں اس میں ثابت کیا جاتا ہے تو وہ تقریر ہوتی ہے, اور عمل پر ترغیب کے لیے جو بات کی جاتی ہے وہ تقریر نہیں ہوتی اصولاً, وہ واعظ ہوتا ہے. اور اسلام ثابت کرنے کے بجائے اسلام کی طرف جو بلایا جاتا ہے وہ دعوت ہوا کرتی ہے, اس میں ثبوت کی بحث نہیں ہوتی, صرف دعوت دی جاتی ہے. اور تربیت کے اعتبار سے جو بات کہی جاتی ہے وہ مجلس ہوا کرتی ہے. تقریر الگ ہے, وعظ اور نصیحت الگ ہے. وعظ و نصیحت کا موضوع ابواب الرقاق ہوتے ہیں, وہ باتیں جن سے دل نرم پڑے اور جو چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں آدمی کو عمل کرنے پر ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے, اور وہ ہوتی ہے دنیا کی محبت اور فنا عالم وغیرہ کی بحثیں جو ہوتی ہیں. وعظ و نصیحت کا موضوع یہ ہوتا ہے کہ رقت قلب پیدا کی جائے, عمل کی آمادگی کے لیے طبیعت میں آدمی کے سامنے ایسی بات رکھی جائے کہ وہ عمل کے لیے ارادہ کرے, سوچے, فیصلہ کرے. یہ بحیثیت مولوی ہونے کے, عالم ہونے کے ان فروق کو ہمارا جاننا ضروری ہوتا ہے. علم ہے, علم میں ایک اپنی ذات میں بھی مقصود ہوتا ہے علم, پھر اس علم کے اپنے اثرات بھی ہوتے ہیں, موقع محل ہوتا ہے اس کا, کہ آپ تقریر کر رہے ہیں یا آپ دعوت دے رہے ہیں یا یہ کہ آپ جناب والا واعظ و نصیحت کر رہے ہیں یا یہ کہ آپ جو ہے کوئی مجلس کر رہے ہیں یا یہ کہ آپ کوئی درس دے رہے ہیں. درس ایک پانچویں قسم ہے یہ, اور ہر ایک کے آداب احکام الگ الگ ہوتے ہیں. اس لیے درس کا جو انداز ہوتا ہے وہ واعظ و نصیحت میں نہیں چلتا, واعظ و نصیحت کا جو انداز ہے وہ درس میں نہیں چلتا. واعظ و نصیحت میں اگر کوئی آدمی بیچ میں بولتا ہے تو واعظ کا پورا اثر ختم ہو جاتا ہے, اور عام طور پر جمعوں میں, جلسوں میں, اس میں اس میں واعظ و نصیحت رہتی ہے زیادہ تر, درس تھوڑی رہتا ہے. وہاں پہ طالب علم تھوڑی ہوتے ہیں پڑھانے کے واسطے, پڑھنے کے واسطے استاد ٹیچر کا تعلق تھوڑی ہے وہاں پہ. پھر اگر وہاں پہ کوشچن آنسر ہوں گے تو رہے گا اس کا اثر؟ رہتا ہی نہیں. اور درس, لوگ اس کو درس سمجھ کے درس میں چلے جاتے ہیں تو وہ درس کی شرائط وہاں پورے نہیں ہوتے, سامنے والا بیٹھا ہی نہیں ہے درس لینے کے لیے, طالب ہی نہیں بنا ہے وہ, تو اب درس اس کو کیسا دیں گے؟ استعداد ہی نہیں ہے اس میں تو آپ اس کو درس کیسا دیں گے؟ پانچ کلاس پڑھائے بغیر اگر بخاری شریف کے سبق میں اس میں دورے میں اس کو بٹھا دیں گے تو اس کو درس تھوڑے ہی بولیں گے بھائی. پہلے اس کو چار پانچ سال پڑھاؤ تو پھر اس کو بٹھاؤ تو درس ہے وہ. تو کام درس والے کرتے ہیں اور ہوتا وہ واز ہے. بعض مرتبہ ہوتا ہے درس والا نظام اور اس کو اختیار کیا جاتا ہے واز نصیحت میں. کبھی درس میں واز کو شامل کیا جاتا ہے وہ الگ بات ہوتی ہے, مگر ہر درس واز نہیں ہوتا اور ہر واز درس نہیں ہوتا اپنے خاص مفہوم اور معنی کے اعتبار سے. تو حدیث وہ ہے ما یضاف الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم او ما جاء عن رسول صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک لفظ آیا تھا اس میں حدیث کے موضوع میں کہ اس کا وہ متن اور سند کا نام ہے. تو سند کس کو کہتے ہیں اور متن کس کو کہتے ہیں؟ المتن هو الفاظ الحدیث التي تتقوم بها المعانی. متن الحدیث شریف کے وہ الفاظ ہیں جس سے معانی قائم رہتے ہیں, معانی بنتے ہیں, معانی مراد ہوا کرتے ہیں. اصل مقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور ارشاد جو کسی بھی عمل سے متعلق آپ نے دیا ہے, عبادات ہوں, معاملات ہوں, معاشرت ہو, خرید و فروخت ہو. اور سند کس کو کہتے ہیں؟ الطریق الموصلۃ الی المتن. سند وہ راستہ ہے جو متن کی طرف پہنچاتا ہے, درمیان کا وہ واسطہ, درمیان کا وہ ذریعہ جس سے ہم متن تک پہنچے ہیں. یعنی اسماء ورواتہ مرتبتن, تمام راویوں کے نام ترتیب کے ساتھ, اس کو سند کہتے ہیں. اور الاسناد حکایت طریق المتن, متن کا جو واسطہ ہے, متن کا جو ذریعہ ہے بیچ کا, اس کو بیان کرنا, نقل کرنا, اس کو اسناد کہتے ہیں. المسند اسناد کرنے والا, المسند جس کی اسناد کی گئی. السند الطریق الموصلہ, الاسناد حکایت طریق المتن. زیادہ ہم کو جو چیز کی طرف توجہ دینی ہوتی ہے وہ سند اور متن کی ہوتی ہے, اور حدیث کی ساری بحثیں وہ سند حدیث سے متعلق ہوتی ہیں, متن حدیث سے بہت کم ہوتی ہیں. متن حدیث موضوع ہے فقہا کا, اس سے یہ فرق سمجھتے نہیں لوگ, اس کی وجہ سے ساری گڑبڑ ہوتی ہے. محدثین جو کرتے ہیں وہ کام, وہ سند حدیث کا کام کرتے ہیں. حدیث پر جتنے احکام لگے ہوئے ہیں وہ سند کے اعتبار سے لگے ہوئے ہیں, متن کے اعتبار سے تھوڑی لگے ہوئے ہیں. متن کا کام تو کریں گے کون؟ فقہا کرتے ہیں. محدثین کرتے ہیں لیکن زیادہ بحث نہیں کرتے, زیادہ غواصی نہیں کرتے, گہرائی میں نہیں جاتے, جمع میں نہیں جاتے, ناسخ و منسوخ کی تحقیق میں نہیں جاتے, مقدم مؤخر کی تحقیق میں نہیں جاتے, راجع مرجوع کی تحقیق میں نہیں جاتے. محدثین یہ کام نہیں کرتے, یہ فقہا اور مجتہدین کرتے ہیں. مسند جو ہے جس کی سند بیان کی جاتی ہے یہ تین معنی میں ہوتا ہے. مسند بے اعتبار راوی, مسند بے اعتبار الکتاب, مسند بالاطلاق جس کے اندر صرف سند بیان کرنا ہوتا ہے, چاہے کوئی آدمی انفرادی طور پر بیان کرے یا کوئی کتاب بھی لکھ دے. جس میں سند کو باضابطہ بیان کیا گیا ہو, یعنی صحابہ کی سند کو جس میں ذکر کیا گیا ہو, صحابہ کی نسبتوں کو, وہ مسانید کہلائیں گے. ایک بات آپ کے پڑھنے میں یہ آئے گی اس سال کہ صاحب یہ حدیث کی کتابوں کے نام الگ الگ ہیں. اب بخاری شریف کا, مسلم شریف کا نام جامعہ ہے, ترمذی کو بھی جامعہ کہا جاتا ہے, جامعہ ترمذی, جامعہ بخاری, جامعہ صحیح. حدیث کی کتابوں کا ایک نام ہوتا ہے سنن, حدیث کی کتابوں کا ایک نام ہوتا ہے مسانید, الاجزاء, الامالی, المستدرک. یہ جو کتاب حدیث کی کتاب ہے نام ویسا لکھا ہوا ہے, حدیث کی کتاب ہے نام ویسا ہے. تو یہ قسمیں ہیں حدیث کی کتابوں کی, کس اعتبار سے وہ حدیث کی کتاب ترتیب دی گئی ہے اس اعتبار سے وہ اس کا نام ہوا کرتا ہے. ہماری جو کتاب ہے جس کو ہم پڑھیں گے جس میں اس وقت اس گھنٹے میں جس کتاب سے بحث ہو رہی ہے وہ بخاری شریف ہے, وہ جامع ہے. الجامع الصحیح مختصر من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. یہ اس کتاب کا نام ہے الجامع بخاری شریف. تو امام بخارا جیسے کہ پر سبق میں بھی حضرت نے بیان کیا تھا, چونکہ بخارا کے رہنے والے تھے امام صاحب محمد ابن اسماعیل, تو وہ نام منسوب ہو کے بخاری ان کی طرف لگ کے لگ گیا, پورا بخاری بخاری ہو گیا نام. بخاری کا نام نہیں ہوتا. یہ بخاری کا نام تو ہے الجامع الصحیح المختصر من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. ایک عالم کو, ایک طالب علم کو, دور حدیث کے طالب کو نام ہے, نام پورے صحیح ہونے چاہیے یاد, اور وہ اس کا مفہوم بھی ذہن میں ہونا چاہیے اس کا, پھر اس کتاب کا مرتبہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے. جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ ایک مختصر سا کتاب چاہیے, رسالہ ہے چھوٹا سا, اس کے اندر ساری حدیثیں نہیں ہیں, منتخب ہے. باوجود منتخب ہونے کے سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ مستند شمار ہوتا ہے. یہ ایک بحث ہوتی ہے تھوڑی سی, جو عام طور پر میں نے کسی کو بیان کرتے ہوئے نہیں سنا, نہ بیان کیا جاتا ہے, ضرورت اس کی بہت زیادہ ہے. اس کا تھوڑا سا ذکر کر کے اپنا گھنٹہ ختم کرتے ہیں. وہ بحث یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کام کیا ہے. سب جانتے ہیں کہ انہوں نے صحاح مجردہ کا انتخاب کیا ہے, صحیح مجرد, سالڈ صحیح حدیثوں کو جمع کرنا, اس کی وجہ سے یہ انتخاب انہوں نے کیا ہے. اسی وجہ سے اس کو مقبولیت بھی ہے. تو مطلب کیا ہے اس بات کا, چونکہ اس بات میں تھوڑے سے مطلب رکھے ہوئے ہیں. کہنا یہ ہے کہ پہلے جو محدثین کتاب لکھتے تھے وہ اپنی کتاب میں سب حدیثوں کو لکھتے تھے, جتنی بھی قسمیں حدیثوں کی ہوتی ہیں ان کے ساتھ ان کے احکام بھی لکھتے تھے. مطلب یہ ہے کہ صحیح حدیثیں جو ہیں, صحیح حدیثیں سے مراد کیا ہے وہ تو آپ کو بتایا, مقدمے مشکات میں گزرا بھی ہے, پھر اس میں بھی آئے گا سبق کے دوران یہ بحث. صحیح حدیث بھی لکھتے ہیں, ضعیف حدیث بھی لکھتے ہیں, حسن حدیث بھی لکھتے ہیں, منکر بھی لکھتے ہیں, غریب بھی لکھتے ہیں, متروک بھی لکھتے ہیں, معلل بھی لکھتے ہیں. ایک حدیث کی کتاب میں جتنی حدیثیں ان کو ملتی تھیں سب لکھتے تھے, پھر ان کی جو حیثیت ہوتی تھی وہ بھی لکھتے تھے. عام طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات مل گئی اپنی کتاب میں وہ بات کو درج کرتے تھے, لیکن پھر اس کی تحقیق کر کے وہ بات کس کس طرح کی ہے وہ بھی لکھتے ہیں. جیسے خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی, جب آپ ترمذی شریف پڑھیں گے تو حدیث بیان کرنے کے بعد میں اس کا حکم بھی لکھتے کہ یہ حدیث صحیح ہے, یہ حدیث حسن ہے, یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث منکر ہے, یہ حدیث غریب ہے, یہ حدیث معلل ہے, مجہول ہے, معروف ہے, وغیرہ وغیرہ, شاذ ہے. تو تمام محدثین کی پہلے کی عادت, عمومی عادت یہ تھی کہ انہوں نے جب بھی حدیث کی کتاب لکھی تو ان کی حدیث کی کتاب میں صحیح حدیثیں نہیں ہیں ویسا نہیں ہے, صحیح حدیثیں ہوتی ہیں, اس کے ساتھ دوسری حدیثیں بھی ہوتی ہیں, اس کا حکم بھی بیان ہوتا ہے. یہ نہیں کہ مکس کرتے ہیں, وہ محدثین مکس کرنے کے عادی نہیں. جیسے موضوعات مجردہ پر کتابیں لکھی گئیں, جو خالص موضوع حدیثیں ہیں ان کے اوپر ایک مستقل کتاب الگ کر کے لکھی گئی, تو ایسی صحاح مجرد پر جو کتابیں لکھی گئی اس میں بخاری شریف ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ دوسری کتابوں میں صحیح حدیثیں نہیں ہوتی, چونکہ یہ غلط کانسیپٹ لوگوں میں ڈیولپ ہوا ہے, ہو رہا ہے, ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے بہت ہی معنی غلط ہو جاتے ہیں باتوں کے. اس وجہ سے میں اس کی صفائی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری کتابوں میں صحیح حدیثیں نہیں ہیں, بلکہ بہت سی دوسری کتابوں میں بخاری شریف میں جتنی صحیح حدیثیں ہیں اس سے زیادہ ہیں, کیونکہ اس میں دوسری بھی حدیثیں ہیں سب. ان کی اب کتاب لمبی چوڑی ہے, 40-40 جلدوں کی کتاب ہے, 50,000 سے زیادہ حدیثوں کی کتاب ہے. ابھی آپ کی ترغیب و تحریب جو ہے, ترغیب جو ہے, ترغیب و ترغیب, 45,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں اس میں. تو ظاہر ہے کہ جب اس میں 45,000 حدیثیں ہیں تو اس میں جتنی صحیح حدیثیں ہیں ان سے تو زیادہ ہیں اس میں. تو صحیح حدیثیں دوسری کتابوں میں بھی ہیں, اور اتنی بھی تعداد میں ہیں جتنی تعداد میں بخاری میں ہیں, بلکہ اس سے بہت زیادہ ہیں. خود امام بخاری نے جو کتاب دوسری لکھی ہیں حدیثیں ان کے پاس صحیح حدیثیں ہیں ان سے زیادہ ہیں. اس حدیث اس کتاب کو جو لکھا گیا ہے وہ سارٹ کرنا جس کو کہتے ہیں نا بالکل چن لینا, تو ویسا کرنے کے لیے انہوں نے صحاح مجردہ کا اہتمام کیا. اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا بات کا کہ جن صحاح مجردہ کا انہوں نے انتخاب کیا ہے اس میں جو مضمون موجود ہے وہی مسئلہ ہے, ایسا نہیں ہوتا. وہ تو حدیث میں سے انہوں نے کام کیا, حدیث کے اوپر بہت سے کام ہوئے ہیں. بہت سے کاموں میں سے ایک کام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا, دوسروں نے بھی کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کام کو ایک تفوق حاصل ہے, برتری حاصل ہے, عظمت حاصل ہے, بہت زیادہ اہتمام حاصل ہے, بہت کاوش حاصل ہے, اور ان کے پاس شرائط بہت سخت ہیں صحاح مجردہ کے انتخاب کی. اس کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب صحیح جامع صحیح کہلاتی ہے. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری کتابیں صحیح نہیں ہیں, وہ بھی صحیح ہوتی ہیں, بلکہ دوسری کتابوں میں صحیح کی تعداد ان سے کہیں زیادہ ہے. بخاری شریف میں 4000 حدیثیں ہیں مقررات کو حذف کرنے کے ساتھ, اور امام بخاری کے پاس میں کسی حدیث کو صحیح قرار دینے کے لیے جو شرائط تھے ویسی حدیثیں 10000 سے زیادہ ہیں. تو بقیہ 6000 حدیثیں جس کے خود امام بخاری بھی حافظ ہیں, انہوں نے ذکر نہیں فرمائے. یہ مطلب نہیں کہ وہ ان کی شرط پر نہیں ہے, یہ انتخاب ہے رسالے کا. اور حدیثیں ویسے 50000 سے زیادہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں انسانی زندگی پر حاوی وہ 50000 سے زیادہ ہیں. تو اس لیے المختصر من احادیث رسول اللہ کا جو جملہ ہے یہ بہت کام کا رہتا ہے آج کے اس غیر مقلدوں کے زمانے میں اور آزادی کے زمانے میں, کہ لوگ یا تو حدیث کو مانتے نہیں ہیں, اور حدیث کو اگر مانتے ہیں تو پھر وہ صرف بخاری شریف کو ہی جو ہے نا ایک حوالے کے طور پر قبول کرتے ہیں, کسی اور کتاب کی بات کو جو ہے نا وزن نہیں دیتے یا قبول ہی نہیں کرتے یا مطالبہ ہی نہیں کرتے یا دینے پر قبول لیتے نہیں اس چیز کو, وہ بالکل جو ہے نا جہالت کی بات ہوتی ہے. یہ بھی ہے وہ بھی ہے, اور کوئی اس میں بھی بہت سی چیزیں نہیں لینے کی بھی ہوتی ہیں. چونکہ امام بخاری کا موضوع یہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات میں تحقیق کر کے اس میں لکھوں گا وہ منسوخ ہے یا ناسخ ہے, ابتدا اسلام کی ہے یا بات کی ہے, اس سے بحث نہیں ہوتی محدث کو. وہ یہ کہ ما یضاف الی النبی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بات منسوب کی گئی اس نسبت کے اندر تحقیق کی جائے کہ یہ نسبت کہاں تک صحیح ہے, اور صحیح ہونے کے جو اعلیٰ سے اعلیٰ درجات ہیں اس معیار پر اس کو صحیح قرار دیا جائے, جانچا جائے, پرتا جائے. ایسا بہت ہے, بہت سی حدیثیں بخاری شریف میں ایسی ہیں کہ امام بخاری کا خود کا عمل نہیں تھا اور حضور کی طرف وہ منسوب ہے, مستند ذریعے سے پہنچی ہوئی ہے, اپنی شرائط کے ساتھ نقل کر دیا انہوں نے, ابتدا اسلام کی ہے, بعد میں وہ چیز منسوخ ہو گئی, نقل کر دیا انہوں نے, اس میں کچھ شرائط دوسری ہیں. جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ بات یہاں پر ایک ہی شکل میں ہے, اس کی اور شرطیں ہیں اور قیود اس میں ہیں, اور چیزوں کا اضافہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کیا ہے وہ اس میں مذکور نہیں ہوں گا, تو مسئلہ تو اس سے نہیں بنے گا نا, تو مسئلہ تو ان سب چیزوں کو ملا کے بنے گا. تو ہماری یہ کتاب جو ہے جامعہ صحیح کہلاتی ہے, چونکہ یہ فقہی ترتیب پہ نہیں ہے. جو کتابیں نماز عبادات کی اور فقہی ترتیب پر ہوا کرتی ہیں ان کو سنن کہا جاتا ہے, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ, سنن ابی داؤد, سنن ترمذی, وہ سنن ہیں, یعنی ان کو فقہی ترتیبوں پر لکھا گیا ہے. فقہ کے اندر مسائل شروع ہو جاتے ہیں, عقائد نہیں رہتے ہیں, فقہ کے اندر مسائل شروع ہو جاتے ہیں, عقائد سے عقائد کے بعد کی چیز ہوتی ہے, وہ عقائد کے بعد عبادتیں آتی ہیں. عبادتوں کے اندر مقدم جو ہے نا یا تو نماز سے شروع کریں گے یا اوقات نماز سے شروع کریں گے یا طہارت سے شروع کریں گے, تو وہ حدیثوں کو جمع کیا جائے گا اس میں. تو جن حدیثوں کو فقہی ترتیب پر جمع کیا مصنف نے ان کا نام سنن ہوتا ہے, اور جن حدیثوں میں جن کتابوں کے اندر فقہی ترتیب ملحوظ نہیں ہوتی بلکہ اس میں سارے مضامین دین ملحوظ ہوا کرتے ہیں اس کو جامع کہا جاتا ہے. اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے کتاب الطہارت سے نہیں شروع کریں گے, کتاب العقائد سے شروع کریں گے بات کو, اس لیے کتاب الایمان سے کتاب شروع ہوتی ہے اپنے پاس. اور کتاب الایمان میں بھی امام بخاری کا کمال یہ ہے کہ ایمان آتا ہے وحی سے, تو بد وحی سے بیان ہے, جیسا کہ اس دن سبق میں بھی آپ لوگوں نے سنا بد وحی کے سے کتاب کو شروع کرنے کی کیا وجہ ہے. کتاب الایمان اسی لیے شروع ہوتا ہے کہ ایمان عقائد کا نام ہے, عقائد وہاں سے شروع ہوتے ہیں. آج اتنا ایک حصہ ہوا اس کا, دوسرا حصہ انشاءاللہ اسے یعنی مبادی کا کل اللہ نے چاہا توفیق دی تو سنانے کی کوشش کی جائیں گی تھوڑی سی.